کہے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں. تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا. تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا. رہتا ہے تجھ سے بے خبر, رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں. رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں. نالائے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندہ زن. نالائے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندہ زن. عشق کے درد سے تجھے, عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں. عشق کے درد سے تجھے پالا بھی پڑا نہیں. جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ. جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ. اختر سمجھ کے عشق حق, اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں. اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں. شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں. ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں.
شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, نعت شریف کے اشعار ہیں, درود شریف پڑھ لیجیے.
رنگ لائیں گی کب میری آہیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, کہہ کے صلی اللہ جھوم جائیں, کہہ کے صلی اللہ جھوم جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, جب حضوری کا عالم عطا ہو, جب حضوری کا عالم عطا ہو,
جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے ان کو افسانہ غم سنائے جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے اب نہ جانا ہو گئے ہم کو واپس اب نہ جانا ہو گئے ہم کو واپس اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چپ کے یہ مانگے دعائیں چپ کے یہ مانگے دعائیں اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چپ کے یہ مانگے دعائیں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب تیرے در پر میرا سر ہو یا رب تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتزم پر یہ مانگے دعائیں ملتزم پر یہ مانگے دعائیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائیں جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائیں سارے عالم میں پھر کے یا رب سارے عالم میں پھر کے یا رب سارے عالم میں پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے سارے عالم کو مجنوں بنائے
سارے عالم کو مجنوں بنا کے، سارے عالم کو مجنوں بنا کے، میرے مولا تیرے گیت گائیں، میرے مولا تیرے گیت گائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں۔
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے۔
در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں، اہل درد محبت کو پائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں، اہل درد محبت کو پائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرشد محبوب، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی، صدیق زمان، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و ادام اللہ فیوضہم کے مرتب شدہ ملفوظات اور ارشادات جو در حقیقت سیدی و سندی، محبی و محبوبی، شیخ العرب والعجم، مرشدی و مولائی حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ سفر نامہ ریونین کے یہ ملفوظات اور ارشادات ہیں۔ پریشانی و غم علامت عدم قبولیت نہیں۔ اس کے بعد حضرت والا خانقاہ کے لیے واپس روانہ ہوئے اور راستے میں کار میں فرمایا کہ اگر کبھی کوئی پریشانی یا غم آ جائے تو یہ علامت غیر مقبولیت کی نہیں ہے، اپنے پیاروں کو غم بھی تو دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، پانی کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوِيم، اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اپنے مقبولین پر بھی مصیبت بھیجتے ہیں، لیکن یہ ان کے بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی۔ جب مچھلی نے نگلا اور پانی کے اندر لے کر بھاگی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، یونس میرا پیغمبر ہے، خبردار اس کو کھانا نہیں، یہ تیری غذا نہیں ہے، آہ جو غم دیتا ہے وہ غم کی دوا بھی بھیجتا ہے۔ درد از یارس تو درما نیز ہم، اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ملا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر پانی کی تہ میں گئی تو کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کو حکم دے دیا کہ یہ آیت پڑھو، بس آپ سمجھ گئے کہ اس اسم اعظم سے ہی نجات ملے گی، اور آپ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا غم ملا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم میں گھٹا کرتے تھے، اپنے پیاروں کو غم دینے میں کیا راز ہے، یہ غم دینے والا جانتا ہے کہ اس سے کتنا قرب عطا ہوتا ہے۔ بس بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ جیے، پھر وہ جس حال میں رکھیں وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ حقیقت میں مصیبت ہے، اور جو مصیبت اللہ سے قریب کر دے وہ رحمت ہے۔ جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ حقیقت میں مصیبت ہے، اور جو مصیبت اللہ سے قریب کر دے وہ رحمت ہے۔ جی، جو مصیبت اللہ جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ حقیقت میں مصیبت ہے، اور جو مصیبت اللہ سے قریب کر دے وہ رحمت ہے۔ البتہ غم اور مصیبت کو مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ غم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت فرمایا، اور یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من موت الغم والہم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں غم کی موت سے اور ہم کی موت سے۔ اور ہم اس شدید غم کو کہتے ہیں جو انسان کو گھلا دے، البتہ اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو راضی برضا رہے اور اس کے دور ہونے کی دعا کرے، اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ دیکھو تم اتنا اللہ اللہ کرتے ہو پھر بھی مصیبت آ رہی ہے، شاید تم اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو، تو اس کے ان وسوسوں سے بالکل مایوس نہ ہو، اور اس سے کہہ دو کہ اگر غم غیر مقبول ہونے کی علامت ہوتا تو اپنے پیاروں کو نہ دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی،
کتنا جامع مضمون ہے، پہلے یہ بھی فرما دیا کہ غم جو ہے غیر مقبولیت کی علامت نہیں ہے، پھر یہ بھی حضرت والا کی بصیرت ہے، کئی لوگ غم مانگنا نہ شروع کر دیں، تو پھر یہ فرما دیا کہ غم مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غم کو موت فرمایا، موت غم کی موت سے اور ہم کی موت سے پناہ چاہتا، یہ بھی فرما دیا۔ پھر یہ فرمایا کہ جو اگر پھر بھی غم آ جائے تو راضی برضا رہے، یا سمجھے، اور شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کو جواب دے دے کہ اگر غم جو ہے غیر مقبولیت کی علامت ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو نہ دیتے، پیغمبروں کو نہ دیتے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیتے۔ ہر پہلو کی نظر ہوتی ہے حضرت والا کی، ہر پہلو، کوئی پہلو باقی نہیں رہتا۔
اور ہم اس شدید غم کو کہتے ہیں جو انسان کو گھلا دے، البتہ اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو راضی برضا رہے اور اس کے دور ہونے کی دعا کرے، اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ دیکھو تم اتنا اللہ اللہ کرتے ہو پھر بھی مصیبت آ رہی ہے، شاید تم اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو، تو اس کے ان وسوسوں سے بالکل مایوس نہ ہو، اور اس سے کہہ دو کہ اگر غم غیر مقبول ہونے کی علامت ہوتا تو اپنے پیاروں کو نہ دیتے۔ جب انبیاء پر غم آیا ہے جو معصوم تھے تو ان سے زیادہ کون مقبول ہو سکتا ہے، یہ تو غیر اضطراری سنت ادا ہو رہی ہے، بس انشاءاللہ تعالی اس مراقبے سے شیطان بھاگ جائے گا۔ سبحان بعد نماز مغرب بوقت 7:15 شام مجلس درس مثنوی۔ مسجد میں مغرب کی جماعت سے فارغ ہو کر بہت سے علماء حضرت والا کے ساتھ خانقاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت والا سے مثنوی کے درس کی درخواست کی۔ فاروق ایس ایس جو کل ہی کراچی سے آئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نئے سن رہا ہوں، ان کا اشارہ مثنوی کے اس شعر کی طرف تھا، وشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی نے مثنوی کی جو شرح حاجی صاحب کی تقریر کی روشنی میں لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ بشنو از نئے سے مراد خود مولانا رومی ہیں. حاجی صاحب کے وہ خاص
نئے بانسری کو کہتے ہیں, بانسری جو بجائی جاتی ہے منہ میں لگا کے اس کو نئے کہتے ہیں.
حاجی صاحب کے وہ خاص شاگرد تھے جنہوں نے مثنوی حاجی صاحب سے پڑھی تھی. اس شرح میں میں نے پڑھا کہ اس شعر میں بانسری سے مراد مولانا رومی نے خود کو لیا ہے کہ میں درد بھرے دل سے جو اشعار کہہ رہا ہوں یہ میں اللہ تعالی کی جدائی کے غم میں نالے کر رہا ہوں. ان کو سنو, جیسے بانسری اپنے مرکز کی جدائی کے غم میں روتی ہے ویسے ہی میرے رونے سے مرد و عورت اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں. از نیستا تا مرا ببریدا اند,
از نیستا,
جزاک اللہ, از نیستا تا مرا ببریدا اند, از نفیرم مرد و زن نالیدا اند. اور جب میں روتا ہوں تو پوری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے, جب میں نالا کرتا ہوں تو آسمان بھی میرے ساتھ نالا کرتا ہے. چوں بگریم خلقہا گریاں شوند, چوں بنالم چرخہا نالا شوند. اب دو اشعار کی شرح اور سن لیجئے. مولانا رومی فرماتے ہیں, دولت عشاق او پائند آباد, اے خدا آپ کے عاشقوں کے پاس آپ کے عشق و محبت کی جو دولت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے, یعنی ان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے کہ جس سے یہ دولت چھین لی جائے. اللہ کے عاشقوں سے کوئی گناہ نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو کر ان سے ان کی دولت محبت چھین لے. اے اللہ ان کو گناہوں سے تحفظ عطا فرما, استقامت نصیب فرما, اور اپنی محبت کی دولت کو لوٹنے والوں یعنی حسینوں سے بچا. اس لیے ریونین کے ساحل سمندر پر جب ننگی عورتیں سورج کی شعاؤں میں سن باتھ لے رہی ہوں تو ان کے قریب بھی مت جاؤ, ورنہ جب آنکھ بند کرو گے شیطان وہی نقشہ پیش کر دے گا. گناہوں کے مناظر اور اسباب سے بھی بچو, اللہ تعالی کے بندوں کے عیب پر نظر بھی مت ڈالو, نہ ان کو شہوت کی نظر سے دیکھو کیونکہ وہ اللہ تعالی کے بندے ہیں. اگر کسی باپ کے نالائق بیٹے یا بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے اور باپ کو پتا چل جائے تو اسی دن باپ اپنے دوستوں کے رجسٹر سے اس کا نام خارج کر دے گا کہ تم کو شرم نہیں آئی کہ میری اولاد کو تم نے ایسی حالت میں دیکھا, وہ تو نالائق تھی لیکن تم کیوں نالائق ہوئے, کیا میری محبت کا یہی حق تھا کہ میری اولاد کو تم بری حالت میں دیکھ کر مزے لو. اسی طرح اللہ تعالی کو بھی یہ پسند نہیں کہ کافر عورتوں کو لڑکوں اور مردوں کو کوئی شہوت سے دیکھے. وہ تو کافر تھے نالائق تھے لیکن تم نے ان کو اس حالت میں کیوں دیکھا, تم تو ہمارے تھے, تم کو تو دعا کرنی چاہیے تھی کہ اے اللہ دنیا کے جملہ کافروں کو جو آپ کے بندے تو ہیں ان کو ایمان عطا فرما دے. ان کے ایمان کے لیے روتے دعا کرتے بجائے اس کے تم حرام مزے لوٹ رہے ہو. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کو بری نظر سے دیکھ کر یا بدفعلی کر کے کافروں کو ذلیل کر رہے ہیں, تم اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہو.
یہ وجہ کسی سے نہیں سنی جو حضرت والا نے بیان فرمائی, کافر عورتوں کو کافروں کو شہوت کی نظر سے دیکھنے کی حکمت, نہ دیکھنے کی حکمت جو حضرت نے بیان فرمائی کہ اللہ کے بندے ہیں وہ. کتنی بہترین مثال ہے کہ جیسے کسی باپ کی اولاد نالائق ہو اور کوئی دوسرا اس کا دوست جو بنتا ہے باپ کا وہ اس کو شہوت سے دیکھے یا اس کو اس حالت میں دیکھے تو باپ اس سے کیا خوش ہوگا, کہے گا کہ اتنا نالائق تھی اس کی سزا میں اس کو دیتا جو کچھ بھی دینا ہے, تم نے میری محبت کا کیا حق ادا کیا کہ میری اولاد کو تم نے اس بری نظر سے دیکھا. ایک اس نے ایک کوئی صاحب کو مجھے بتا رہے تھے کہ یہی مضمون ہوا یہی پاکستان میں کہیں پڑھ کے سنایا گیا, تو ایک فوجی جو نوجوان تھا اس نے کہا کہ اگر یہ مضمون آج مجھے نہ سنایا جاتا تو میں نے طے کر دیا تھا کہ کافروں سے بدلہ لینے کے لیے میں ان کی عورتوں کے ساتھ بدفیلی کروں گا. اس کو سن کے میری آنکھیں کھل گئی.
اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کو بری نظر سے دیکھ کر یا بدفعلی کر کے کافروں کو ذلیل کر رہے ہیں. تم اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہو اور اللہ تعالی سے دور ہو رہے ہو. اس لیے جہاں تک ہو سکے ان کے تذکرے بھی نہ کرو اور جہاں تک ہو سکے ایسے مناظر سے دور رہو. جب کہیں ساحل سمندر پر نظر آ جائے کہ ان کی موٹریں کھڑی ہیں تو دور ہی سے بھاگ جاؤ. ففروا الی اللہ ہو جاؤ. یہ ہے دولت عشاق. عاشقوں کی دولت کیا ہے؟ ذکر اللہ، تلاوت کلام پاک، اشک ندامت، استغفار و توبہ، دین پر استقامت اور گناہوں کے مواقع سے دور رہنا، لا تقربو پر عمل کرنا، اسباب گناہ سے کوسوں دور رہنا. یہ ہے عاشقوں کی دولت جس کے باقی رہنے کی مولانا دعا فرما رہے ہیں. یہ مولانا رومی کی دعا ہے لیکن یہ مثنوی کی نہیں ہے، دیوان شمس تبریز کی ہے. دیوان شمس تبریز کے 50,000 اشعار سب مولانا رومی ہی کے ہیں لیکن اپنے شیخ سے اپنے دیوان کو منسوب کر دیا، ان کے نام پر اپنے دیوان کا نام دیوان شمس تبریز رکھ دیا. اور مثنوی مولانا روم میں 28,500 اشعار ہیں. تو مولانا اللہ کے عاشقوں کو کیا پیاری دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کے عاشقوں کی دولت ہمیشہ قائم رہے، یعنی اے اللہ ان کے تقوی کو اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرما، جس کی وجہ سے وہ آپ کی عنایت خاصہ اور رحمت عامہ سے محروم نہ رہیں. آگے فرماتے ہیں، نہ فلک مر عاشقاں را بند آباد. اے اللہ نو آسمان،
نو فلک،
جی اچھا
کیا ہے،
نو فلک مر عاشقاں را بند آباد. اے اللہ نو آسمان آپ کے عاشقوں کے غلام بن جائیں. کیا دعا ہے، سبحان اللہ. آپ کہیں گے کہ آسمان تو ساتھ ہیں لیکن مولانا نے کرسی اور عرش اعظم کو بھی شامل کر دیا، اور اولیاء اللہ کا درجہ عرش اعظم سے بھی زیادہ ہے. دلیل قرآن شریف کی نص قطعی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اسی لیے میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ عرش اعظم سے افضل ہیں بوجہ رب عرش اعظم کے قرب خاص کے. سبحان اللہ. نوح فلک مر عاشقاں را بند آباد. اے خدا نو آسمان آپ کے عاشقوں کے غلام بن جائیں. یہ معمولی دعا نہیں ہے، کسی اور کے ذہن میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی، آپ نے یہ مضمون کہیں نہیں سنا ہوگا. مولانا رومی اللہ تعالی کے عاشقوں کو کیا درجہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ جو لوگ آپ پر عاشق ہیں، آپ کی محبت کی دولت پا رہے ہیں، سات آسمان، ایک کرسی اور ایک عرش اعظم، یہ سب تیرے عاشقوں کے غلام بن جائیں. آپ اللہ ہیں، آپ بہت بڑے مالک ہیں. جو آپ پر عاشق ہوا تو آسمان تو پھر مخلوق ہے، جو خالق کو پا گیا تو مخلوق اس کے سامنے کیا چیز ہے. اسی لیے مولانا رومی اللہ کے عاشقوں کو دعا دے رہے ہیں، بوستان عاشقاں سرسبز باد.
ادھر لفٹ کی طرف بچے نہ جائیں، ادھر کوئی آدمی کوئی موجود ہے وہاں بچوں کو نہ جانے تو کھلا ہوا ایک طرف سے. ایک آدمی کوئی صاحب ہیں گلانی والے وہاں، ٹھیک ٹھیک.
اے اللہ آپ کے عاشقوں کا باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہے. اور عاشقوں کا باغ کیا ہے؟ اللہ کے عاشقوں کا باغ آہ و فغاں ہے، اشک بار آنکھیں ہیں، درد دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، استغفار و توبہ ہے، ندامت کے آنسو ہے، گڑ گڑا کر خدائے تعالی کے دیدار کی تمنا کرنا، حسن خاتمہ کی درخواست کرنا، بے حساب مغفرت کی دعا مانگنا ہے، درد بھرے دل سے آہ کرنا ہے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے عاشقوں کا باغ، اور یہ ہرا بھرا کب ہوتا ہے؟ اشک باری سے، آہ و زاری سے، جو اللہ کی یاری کو مضبوط کرتا ہے، اس کو راضی رکھتا ہے اور نافرمانی کر کے ناراض نہیں کرتا، اس کی محبت کا باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالی کی محبت کے باغ میں آنکھوں کے آنسو پانی دیتے ہیں، اللہ تعالی کی محبت کے باغ میں آنکھوں کے آنسو پانی دیتے ہیں۔ دنیا کے پانی سے یہ باغ ہرا بھرا نہیں ہوتا، اشک بار آنکھوں سے اللہ کی محبت کا باغ ہرا بھرا ہوتا ہے۔
اللہ
سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی عینین حقالتین تشفیان القلب بظروف الدموع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ اے اللہ، میں آپ سے بہت رونے والی آنکھیں مانگتا ہوں جو بارش کی طرح روئیں، ایسی آنکھیں جو آنسوؤں کی موسلا دھار بارش کرنے والی ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، یہ کوئی ایسا تصوف نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے مدلل نہ ہو۔ بعض خشک مولوی کہتے ہیں کہ یہ رونا کیا چیز ہے، نعوذ باللہ، ایسوں کو تو میں دین سے بالکل ہی کورا سمجھتا ہوں، دین کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی۔ اصل میں عشق و محبت نہیں ہے، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو آنسوؤں کی موسلا دھار بارش کرنے والی ہوں۔ یہ عینین موصوف ہے، اس کی صفت آگے آ رہی ہے، حق طالتین، وہ آنکھیں جو آپ کے عشق و محبت میں آنسوؤں کی موسلا دھار بارش کریں، بہت زیادہ برسنے والی ہوں۔ تسقیان القلب بظروف الدمع، جن کے آنسو میرے دل کو سیراب کر دیں اور میرا دل ہرا بھرا ہو جائے۔ قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، قبل اس کے کہ جہنم میں یہ آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں انگارہ بن جائیں۔ جہنمی جب دوزخ میں روئیں گے تو ان کے آنسو خون کے ہوں گے، اور دوزخی کا جبڑا آگ بن جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا، آمین۔ مقصد مولانا رومی کا یہ ہے کہ اے خدا، اپنی نافرمانی اور اپنے قہر و غضب کے اعمال سے، حرام لذت کے استیراد اور درآمد سے اپنے عاشقوں کو تحفظ عطا فرما، کیونکہ باغ کبھی جل بھی جاتا ہے۔ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، گویا اس نے اپنے ایمان کے ہرے بھرے باغ میں آگ لگا دی۔ کسی پودے کے قریب آگ لگا دو تو وہ برسوں تک ہرا بھرا نہیں ہو سکتا۔ جو عادتاً گناہ کرتا ہے، گویا اس نے اپنے ایمان کے باغ میں آگ لگا دی۔ اب لاکھ نماز روزہ کرتا رہے، لیکن قلب میں حلاوت ایمانی سے محروم رہے گا۔ رسمی طور پر وہ سجدہ کرے گا، لیکن گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان کی حلاوت اور درد محبت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے مولانا نے یہ دعا دی کہ اے اللہ، اپنے عاشقوں کے باغ کو ہر وقت ہرا بھرا رکھیے، یعنی اشکہائے ندامت، استغفار و توبہ، دین پر استقامت عطا فرمائیے اور ان کو گناہوں سے بچائیے۔ گناہوں سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ گناہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ گناہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، لہذا ان کے باغ قرب پر خزاں نہ آنے دیجئے۔ آفتاب عاشقاں تابند آباد، اے اللہ، آپ کے عاشقوں کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے، یعنی کفر و شرک کے بادلوں میں، گناہ کے بادلوں میں، ریا اور دکھاوے کے بادلوں میں، بدنظری کی حرام لذت کے بادلوں میں کہیں یہ چھپ نہ جائے۔ اس لیے اے اللہ، تمام گناہوں سے اپنے عاشقوں کو بچائیے اور ان کا سورج ہمیشہ چمکائیے۔ کیا دعا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مولانا رومی سے محبت کرو، یہ شخص شمس الاولیاء ہے، آفتاب اولیاء ہے، قیامت تک اولیاء اللہ مثنوی سے فیض حاصل کریں گے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کے علاوہ لاؤ
شاعر مثنوی جو ہے وہ خود بھی شمس الاولیاء اور آفتاب اولیاء تھے، اور حضرت نے مولانا رومی نے ایک تو مثنوی لکھی ہے مثنوی مولانا روم، اور دوسری ہے معارف شمس تبریز، تو مثنوی کی شراب معارف مثنوی خود حضرت والا نے اپنے دست مبارک سے لکھی ہے، اور ایک مہینے میں یہ تیار ہو گئی، اتنی موٹی کتاب۔ حضرت والا کو میں دیکھتا تھا جس زمانے میں حضرت لکھ رہے تھے، عشاء کے بعد میں جاتا تھا وہاں سے حضرت کی خدمت سے واپس ہوتا تھا، تو بعض دفعہ یہ کہا کہ حضرت والا عشاء سے لے کے اور فجر کے بعد تک وہاں پڑھ رہے، فجر کی نماز پڑھ کے پھر بھی لکھتے ہوتے تھے۔ ایک مہینے میں یہ اتنی عالمانہ عارفانہ عاشقانہ کتاب حضرت والا نے لکھتی، اور ایک دفعہ لکھتے تھے حضرت والا لکھ کے پھر دوبارہ دیکھتے بھی نہیں تھے، پھر مجھ کو دے دے کہ اس کو صاف کر کے کاتب کو دے دو۔ اور مثنوی کی تو تین شرح ہو گئی حضرت والا کی، ایک درس مثنوی جو حضرت والا نے درس دیا تھا یہیں گلشن اقبال کی خانقاہ میں، اور دوسرا فغان رومی، وہ بھی ریونین کے کچھ حضرات آئے ہوئے تھے تو وہاں کی دعائیں جو مثنوی کی دعائیں ہیں، تو تینوں حصے جو اس میں معارف مثنوی نے کیا تھا، ایک پہلا حصہ تھا یعنی وہ حکایتوں کا، اور دوسرا حصہ تھا معارف کا، تیسرا حصہ تھا مناجات کا۔ تو یہ معارف درس مثنوی میں یعنی معارف مثنوی میں سب مختصر آئے، اور پھر درس مثنوی اور فوان ریوی میں دونوں حصے مناجات کے بھی اور معارف کے بھی سب اس میں اور مزید آ گئے۔ تو یہ اور اسی طرح پھر مولانا کے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے مثنوی کے 28,500 اشعار ہیں، کوئی شاعر کہہ نہیں سکتا یہ سب الہام ہے، کوئی کہہ کے دکھا دے 28,500 اشعار، یہ سب الہام ہوتا تھا۔ خود بھی فرمایا کہ مولانا رومی خود فرماتے ہیں اور یہی ان کے الہامی ہونے کا، ان کے اشعار کے الہامی ہونے کا ثبوت ہے، فرماتے قافیہ اندیشم و دلدار من گوئے دم مندیش جزدیدار من، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب قافیہ سوچتا ہوں تو میرا محبوب مجھ سے کہتا ہے کہ مندیش مت سوچ، مثنوی تو ہم دکھوا رہے ہیں۔ اسی طرح 50,000 اشعار دیوان شمس تبریز کے ہیں، جس کا انتخاب بھی حضرت والا نے دیوان شمس تبریز کے عنوان سے شرح معارف شمس تبریز، اس کی بھی حضرت والا نے اس کے انتخابات کی شرح فرمائی، اس میں بھی عشق کی آگ بھری ہوئی ہے حضرت کی شرح میں۔ جیسے اس وقت آپ نے سنا کہ کس انداز میں حضرت والا نے حدیث کا ترجمہ بھی کہہ سکے، حتی رتین کا ترجمہ کسی عام آدمی نے ایسا نہیں کیا ہوگا، موسلادھار برسنے والی آنکھیں، موسلادھار برسنے والی، ہتپا لیتے ہیں بہت زیادہ برس، ہتالا کہتے ہیں بہت برسنے والا بادل، برسنے والا بادل، تو موسلادھار حضرت نے ترجمہ فرمایا تھا۔ تو ایسی معارف شمس تبریز میں بھی عشق کی آگ بھری ہوئی ہے۔ وہ ایک عورت کا فون ہے، کچھ ناز جو کتاب لکھی گئی اس نے پڑھی، تو اس نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت والا جب میں یہ آپ کی کتاب پڑھتی ہوں معارف شمس تبریز تو میرا جی چاہتا ہے کہ گریبان پھاڑ کے جنگل میں بھاگ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ خبردار آج سے تم وہ کتاب نہیں پڑھنا، تمہارے پڑھنے کی نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ مردوں کے لیے ہے، کمزور دلوں والوں کی نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم شوہر جب تمہارا آفس سے شام کو واپس آئے تو معلوم چلے کہ تم جنگل میں بھاگ چکی ہو۔ مگر اس میں ایسی آ گئی کہ آدمی پڑھ کے دل اس کا عشق کی آگ سے حضرت والا نے اس انداز میں شرح فرمائی، سب الہامی ہے، مولانا کا کلام بھی الہامی، حضرت کی شرح بھی الہامی.
قرآن پاک اور حدیث پاک کے علاوہ لاؤ کوئی دعا جو اس کے مقابلے کی ہو. اپنی محبت کا درد عظیم اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا تھا. ایک شعر میں مولانا فرماتے ہیں، ہر کجا بینی تو خوں بر خاک ہا، پس یقینی دا کے آن از چشم ماں. اے لوگوں، اس زمین پر چاہے سمندر کا ساحل ہو یا پہاڑوں کا دامن، غرض جہاں کہیں دیکھنا کہ کسی کا خون پڑا ہوا ہے تو یقین کر لینا کہ وہ میری آنکھوں ہی سے گرا ہوگا. جلال الدین رومی یہاں آیا ہوگا اور تنہائی میں اللہ کی محبت میں رویا ہوگا. اللہ کا ایک ولی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں کے دامن میں، دریاؤں کے کنارے پر، سمندر کے ساحل پر کہیں خون کے آنسو دیکھو تو سمجھ لینا کہ جلال الدین نے اللہ تعالی کی محبت میں آہو فغاں کی ہوگی. اور جو آنسو گرے ہوئے ہیں وہ اسی کے ہوں گے. آہ را جز آسماں ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود. فرماتے ہیں کہ آسمان کے سوا میری آہوں کا جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمدم کے معنی ساتھی کے ہیں، یعنی آسمان کے سوا میرا کوئی دوست نہیں. اس محبت کے راز کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. میں سچ کہتا ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی کیفیت تعلق مع اللہ کو، اس کے درد محبت کو اور اس کی تنہائیوں کے راز کو نہیں جان سکتا. اہل اللہ کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس مقام پر ہیں. نہ وہ خود بتاتے ہیں، نہ اپنی باتوں میں بیان کرتے ہیں، تو دوسروں کو کیسے معلوم ہوگی. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو خدا اپنی عبادت کی اور اپنی یاد کی توفیق دے دیں. لہذا موقع غنیمت سمجھ کر کبھی کبھی پہاڑوں کے دامن میں یا سمندر کے ساحل پر چلے جایا کرو، اور اگر اللہ والے دوست، پیر بھائی اور احباب بھی ساتھ ہوں تو کوئی حرج نہیں. خلوت غیروں سے مطلوب ہے، اپنوں سے نہیں. سبحان خلوت غیروں سے مطلوب ہے، اپنوں سے نہیں. یہ اللہ والے تو یار ہیں، یاروں سے تھوڑی تنہائی ہوتی ہے. اگر مطلق خلوت مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نازل فرماتے کہ آپ جا کے پہاڑ کے دامن میں مجھ کو یاد کر کے روئیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے نبی، آپ میرے عاشقوں میں جا کر بیٹھیے جو صبح شام میری یاد میں لگے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے عاشق مل جائیں تو ان میں جا کر بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے. الا یہ کہ رات کا وقت ہو. اب ایک آدمی رات کے 12 بجے سو رہا ہے اور آپ کہیں کہ آؤ باہر گھومنے چلیں. اسی سے اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. جیسے انڈا کتنے ہی کمالات رکھتا ہو، جب مرغی کے پر میں رہے گا تب جا کر اس سے بچہ پیدا ہوگا، ورنہ مردہ ہی رہے گا اور گندا ہو جائے گا. اسی طرح جو علماء اہل اللہ سے باضابطہ نہیں جوتے، ان کے بارے میں میں کیا کہوں، بس دعا کرتا ہوں ان کی عظمتیں سر آنکھوں پر. لیکن اگر وہ کسی اللہ اہل اللہ سے باضابطہ تعلق قائم کر کے ذکر اللہ پر مداومت اور گناہوں سے بچنے کا التزام کر لیں تو ان کے علم میں روحانیت آ جائے گی. ان کو خود پتہ چل جائے کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا سے کیا ہوا جا رہا ہوں. درس کے دوران علماء اور دیگر احباب اشکبار تھے. بہت سے علماء نے عرض کیا کہ مثنوی کا ایسا درس ہم نے آج تک نہیں سنا تھا، جس کے مضامین اور عنوانات عجیب اور ایک ایک لفظ میں عشق کی آگ بھری ہوئی تھی. ابھی عشاء کے بعد کی مجلس جو روزانہ ہوتی ہے باقی تھی. مغرب کے بعد بہت دیر تک یہ درس مثنوی ہوا، اس لیے حضرت والا سے احقر راقم الحروف نے درخواست کی کہ تھوڑی دیر آرام فرما لیں. حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہاں آرام ضروری ہے ورنہ ضعف اور زیادہ ہو جائے گا. 21 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 9 ستمبر 1993 جمعرات صبح 8:30 بجے بر مکان عبد العزیز سوجی سینٹ جوزف ریونین. آج صبح حافظ داؤد صاحب کی گاڑی میں حضرت والا سیر کے لیے نکلے. راستے میں دیکھا کہ عبد العزیز صاحب کھڑے تھے. حضرت والا کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے. حافظ داؤد صاحب نے کہا کہ یہ شہر سینٹ جوزف ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ سیر سے واپس ہو کر آج عبد العزیز کے یہاں ناشتہ کریں گے. ناشتے پر فرمایا کہ بہت سے احباب نے کہا کہ آپ میرے لیے کھانا آپ میرے گھر کھانا کھا لیں. میں نے عذر کر دیا کہ آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کے یہاں میرا رزق لکھا ہوا تھا. قسمت کی بات دیکھو, ایک صاحب کئی دن سے کہہ رہے تھے کہ میرے گھر چلیں لیکن آپ کے بغیر دعوت آپ کے یہاں بغیر دعوت کے آ گیا. یہ ہے وہ چیز, شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پیر فرماتے تھے کہ بے مانگے موتی ملے مانگے ملے نہ بھیک, بے مانگے موتی ملے مانگے ملے نہ بھیک. کبھی مانگنے سے بھیک بھی نہیں ملتی اور بغیر مانگے اللہ تعالی موتی دے دیتے ہیں. اب ان کو بغیر درخواست کے دوست احباب مل گئے. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کے ہاں تشریف لے گئے, کچھ احباب بھی ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس حدیث سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ استہداء یعنی ہدیہ طلب کرنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ, بشرط یہ کہ محبت قوی اور شدید ہو. راستے میں میں نے علی سے کہا کہ عبد العزیز کو فون کرو کہ بھوک لگ رہی ہے, مجھے آج اس سنت کا مزہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. مجھے آج اس سنت کا مزہ آ رہا ہے کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے. معلوم ہوا کہ محبت کی ایک شان اور محبت کا ایک رنگ یہ بھی ہے, اگر آپ سے ان کا تعلق قوی نہ ہوتا تو آپ ایسی بات ہرگز نہ فرماتے. جہاں تعلق انتہائی قوی ہو اور نہایت درجے کی محبت ہو کہ وہ اس بات سے خوش ہوگا وہیں ایسا معاملہ کیا جاتا ہے, اور جہاں محبت نہ ہو تو وہ کہے گا کہ کہاں سے بلا آ گئی مولویوں کی. استغفر اللہ. صبح صبح یلغار ہو گئی. یلغار اردو کا بہت عمدہ لفظ ہے. جیسے مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کل مچھروں کی یلغار ہے, لیکن جو محبت والا ہے وہ کہے گا کہ نعمت غیر مترقبہ مل گئی. ایسی نعمت اللہ نے دے دی جس کی ہمیں امید بھی نہیں تھی. نعمت غیر مترقبہ اس نعمت کو کہتے ہیں جس کی امید نہ ہو اور وہ مل جائے. تو جو محبت والا نہیں ہے وہ کہے گا کہ یہ آفت ناگہانی کہاں سے آ گئی. ایک مرتبہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اچانک ملاقات ہو گئی. میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے بطور نعمت غیر مترقبہ مل گئے ہیں. تو ہنس کر فرمایا, بھائی چاہے نعمت غیر مترقبہ کہہ لو چاہے آفت ناگہانی کہہ لو. بزرگان دین مزاح بھی کرتے ہیں اور اپنے چھوٹوں پر شفقت بھی فرماتے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کا ایک واقعہ. ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ دیوبند کے صدر مدرس کے لیے منتخب ہوئے تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی نے لکھا کہ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے منتخب کرتا ہوں, آپ کیا تنخواہ لیں گے؟ حضرت نے عرض کیا کہ تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں, میں چنے چبا کر پڑھا دوں گا. حضرت نے فرمایا کہ ہمیں آپ سے یہی امید تھی کہ آپ ایسا کر دکھائیں گے, یعنی یہ نہیں کہ مبالغہ کر رہے ہوں. تو شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے, انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ جب تک میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت نہیں ہوا تھا, اللہ اللہ نہیں کیا تھا, جانتا ہی نہیں تھا کہ ذکر کیا چیز ہے, لیکن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہوا تب ذکر کا مزہ آیا، ورنہ بیضاوی منطق اور فلسفہ پڑھتے رہے، سب کچھ زبان پر تھا لیکن دل خالی اور ویران تھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے اعلان ہو جائے کہ اس خیمے میں لیلا ہے، لیکن جب خیمے کے اندر گئے تو دیکھا کہ اندر کتا بندھا ہوا ہے۔ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، یہ مولا کے خیمے ہیں، لیکن ہمارے دل میں مولا نہیں ہے۔ جب انسان ان لوگوں کو آزماتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کسی کے روپیے پر قبضہ کر لیا، کسی کا حق مار لیا۔ ایک صاحب نے مجھ سے روپیہ لیا کہ ہم کیلا بیچیں گے اور ہر مہینہ آپ کو نفع دیں گے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ میرا پیسہ لے کر تبلیغ میں چلے گئے۔ میں نے سمجھا شاید بعد میں آ کر دے دیں گے۔ آج 12 سال ہو گئے، ایک پیسہ واپس نہیں کیا۔ بتاؤ یہ کیا ہے؟ خیمہ تو ہے مگر لیلا نہیں ہے، لیلا کے بجائے کتا اور سور بندھا ہوا ہے۔
اللہ،
اس شخص کو کم از کم مجھ سے معافی تو مانگنی چاہیے تھی۔ اگر پیسہ نہیں دے سکتا تھا تو میرے پاس آنا چاہیے تھا کہ میں نے آپ کا اتنا روپیہ ضائع کر دیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن یہ کیسا دین ہے؟ ایسوں کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ محض تبلیغی چلوں سے، ذکر و تسبیح سے، نفلی حج اور عمرے سے تقوی پیدا نہیں ہوتا جب تک کسی اللہ والے صاحب تقوی کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ اگر ان چیزوں سے تقوی پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیوں فرماتے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ لیکن تقوی کہاں سے ملے گا؟ صادقین، متقین یعنی اللہ والوں سے ملے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ تقوی اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق بھی ادا کرو۔ اگر دیکھ رہے ہو کہ چیونٹیاں چل رہی ہیں تو راستہ بدل دو یا پیر بچا کر ان پر سے گزرو، یہ نہیں کہ بے دہانی سے ان پر پیر رکھے چلے جا رہے ہیں۔ اگر پاؤں کے نیچے آ کر 10 چیونٹیاں مر گئیں تو کیا اللہ کے یہاں ان کا مقدمہ نہیں چلے گا؟ علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری عمدۃ القاری میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نقل کی ہے کہ ابرار یعنی اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ الذین لا یؤذون الذر، جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں، ولا یرغون الشر، اور جو اللہ کی کسی نافرمانی سے خوش نہ ہو۔ یہ کیا کہ جہاں چڈی پہنی ہوئی عورتیں لیٹی ہیں اور وہاں ان کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، لیکن ایسے مناظر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، بتاؤ ایسا شخص ابرار ہے یا اشرار؟ اس میں شر ہے، اس کو تو رونا چاہیے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی حالت سے، اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو ایسے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچایا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہ۔ اور اگر عریانی دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا تو بتاؤ ایسا شخص ابرار ہو سکتا ہے؟ ایسے خیال سے بھی توبہ واجب ہے یا نہیں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت اور چوری سے بھی واقف ہے، اور جو دل میں خراب خیال پکاتا ہے اللہ تعالی اس سے بھی واقف ہیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات سجدے میں روتے رہے اور یہ شعر پڑھتے رہے، اے خدا ای بندرا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے خدا ہم کو رسوا نہ کرنا، ہم برے ہیں مگر ہماری برائی کو آپ مخلوق پر ظاہر نہ فرمانا۔ زکات کا مستحق۔ ارشاد فرمایا کہ ایسے مالدار لوگ بھی ہیں جو زکات کے مستحق ہو گئے۔ ڈھاکہ میں میرے سامنے ایک شخص آیا اور کھانے کے لیے پیسے مانگنے لگا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ کروڑ پتی تھا، اس کی 2-2 فیکٹریاں چل رہی تھیں۔ جب پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش بنا تو جو شخص اس کے گھر میں کنستر کے ذریعے پانی بھرتا تھا، اس نے انہیں مار کر بھگا دیا اور ان کے مکان پر اور ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ ان کی موٹر میں بیٹھ کر گھوم رہا ہے اور یہ بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہے۔ کتنا بڑا انقلاب ہے یہ کہ مالدار آدمی بھیک مانگنے لگ جاتا ہے۔ لہذا علماء کی عزت قائم کرنے کے لیے میرا یہ ذوق ہے کہ علماء کے متعلق یہ اعلان ہو کہ ایک ملا آیا ہوا ہے، جو سخت مصیبت زدہ مالدار ہوں وہ رجوع کریں۔ اس میں علماء کی عزت ہوگی کہ ایک مولوی ایسا بھی ہے۔ لہذا علماء کی عزت قائم کرنے کے لیے میرا یہ ذوق ہے کہ علماء کے متعلق یہ اعلان ہو کہ ایک ملا آیا ہوا ہے، جو سخت مصیبت زدہ مالدار ہوں وہ رجوع کریں۔ اس میں علماء کی عزت ہوگی کہ ایک مولوی ایسا بھی ہے۔ بس اب دعا کیجئے کہ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو سارے عالم میں اپنے درد محبت کے نشر کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی حیات تقویٰ نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین اصول کے ساتھ دین کی خدمت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنی مرضی کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کو ہمارے قلوب میں ڈال دے۔ اے اللہ ہم کو ہمارے نفوس کے حوالے نہ کر۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو درست فرما، ہم سب کو اپنا پسندیدہ اور محبوب بنا، اور ہمارے جو اعمال، کیفیات، احوال، حرکات و سکنات آپ کو پسند نہ آ رہے ہوں انہیں معاف فرما، ان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ دل میں توفیق ڈال دے۔ یا رب العالمین ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، ہمارے ہر سانس کو اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا بنا دے، اپنی ناپسندیدگی کے اعمال و احوال سے حفاظت مقدر فرما۔ یا اللہ اپنی رضا پر جینا اور مرنا نصیب فرما، جس بات سے آپ خوش ہوں ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، جس بات سے آپ ناخوش ہوں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہم شیطان و نفس کے مکر سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کی ناپسندیدہ چیز کو نفس و شیطان کہیں ہم کو پسندیدہ شکل میں نہ پیش کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ اپنی مرضی کا راستہ دکھا دے، اس پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے۔ جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا رب العالمین ہمارے قلوب کو ان کی فہم نصیب فرما دے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی ہر سانس کو آپ کی رضا پر فدا کر دیں، اور ایسی عقل و فہم اور توفیق عطا فرما دے کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں، چاہے وہ صورت دین میں ہو، بدن میں ہو یا دنیا میں ہو۔ اے اللہ حق کو ہم پر ظاہر فرما۔ آمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بك من سخطك والنار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
اچھا جناب وقت مجالست کا ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر حضرت والا یہ شعر پڑھتے تھے جب اکثر جب میں جاتا تھا رات کی 11 بجے، اکثر حضرت والا کی خدمت سے صبح فجر کے بعد آتا تھا، پھر رات کی 11 بجے واپسی ہوتی تھی۔ تو زمانے جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور اس زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت کوئی حضرت والا کے پاس آنے والے کم لوگ تھے، مگر تنہائی ہوتی تھی، حضرت والا ہوتے تھے اور میں ہوتا تھا اکثر ویش، کبھی کبھار کوئی کچھ لوگ آ گئے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ساتھی حضرت والا کے ساتھ ہی ہوتا تھا صبح سے رات تک، دوپہر کا کھانا بھی حضرت اپنے ساتھ کھلاتے تھے۔ پھر جب جانے لگا تو حضرت نے شعر پڑھا، اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا، بادلے نا خواستہ رخصت کیا. تو یہ شعر ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہ اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا، بادلے نا خواستہ رخصت کیا. کیونکہ دنیا ہے، یہاں فراق بھی ہے وصال بھی ہے. جنت میں فراق ہو گئی نہیں، وہاں وصال ہی وصال ہے. اس لیے دنیا میں تو کبھی جدائی ہے اور کبھی وصل ہے، ملاقات ہے. اس لیے بس دل میں ہر وقت اللہ ہو، یہاں چاہے جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، یہاں ہوں یا گھر پہ ہوں، اللہ کو بس. یہ مجلسیں جو اللہ والوں نے قائم کی ہیں، یہ صرف کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب ہر سانس اللہ والے رہے، کوئی سانس اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو بہت بڑی چیز ہے، غفلت بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جیسا حضرت والا کو دیکھا کہ ہر حال میں ہما وقت یہ معلوم ہوتا تھا، جس کو میں نے شعر میں کہا کہ ہر وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت والا کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کیا کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں مستغرق ہیں. اسی کو کہا تھا کہ دل میں ہر لہجہ تیرے جلوے جانا دیکھوں، دل میں ہر لہجہ تیرے جلوے جانا دیکھوں، ہاتھ میں اگرچہ تیرے صبح سدانا نہیں. اگرچہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، لیکن دل میں آپ کے ہر لہجہ جو ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے آپ کا قلب منور ہے، آپ اسی میں مستغرق ہیں. دل میں وہی جلوے جانا، دل میں ہر لہجہ تیرے جلوے جانا دیکھوں، ہاتھ میں گرچے تیرے صبح سدانا نہیں. سودانے والی تسبیح، اگرچہ ہاتھ میں نہیں ہے لیکن دل میں اللہ ہے. یہی تسبیح کا حاصل بھی یہی ہے کہ بس آدمی اللہ والا ہو جائے، دل میں اللہ تعالی، دل اللہ کا گھر ہو جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.